وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
اب اس جانب توجہ رہے کہ جس طرح مدینہ کے ارد گرد جنگ خندق میں خندق کھودی گئی تھی، بالکل اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے قلعے کے ارد گرد خندق کھود دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کئی روز تک وہاں پر فوج رہی اور ان سے مقابلہ نہیں ہو پایا. مولا امیر المومنین خندق عبور کر کے چلے گئے اور اس کے بعد مرحب سے مقابلہ ہوا. اب اس مقابلے کے بعد یہودی گھبرا گئے، کیونکہ یہودیوں کا وہ ایک اہم ترین لیڈر تھا، وہ سب گھبرا گئے اور اس کے بعد اپنے قلعے کے دروازے کو بند کر لیا اور مولا امیر المومنین آگے بڑھے اور مقابلہ کر رہے تھے. اسی دوران ان کی ڈھال گری. جب ڈھال گری تو ایک یہودی لے کے بھاگا تو مولا امیر المومنین کو جلال آیا اور انہوں نے باب خیبر پر ہاتھ بڑھایا اور اس کو جڑ سے اکھاڑ لیا. اب بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ دروازے کا جو ایک کندہ تھا اسے پکڑا اور جڑ سے اکھاڑ لیا، اور بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ اس دروازے میں ایک سوراخ تھا. اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہ دروازہ خود پتھر کا بنا ہوا تھا. اب یہ ایک پیس میں تھا یا یہ کہ ایک لکڑی کا فریم تھا اور اس میں پتھر لگے ہوئے تھے. اسی طرح سے بیان ہوا کہ دروازے کا ایک کنڈا تھا یا کندہ تھا، اسے پکڑ کر مولا امیر المومنین نے دروازے کو اٹھایا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ دروازے میں سوراخ تھا اور اس میں ہاتھ ڈال کے مولا امیر المومنین نے دروازے کو ہلایا، جس سے پورا قلعہ ہل کے رہ گیا اور آپ نے دروازے کو اکھاڑ دیا. ایک خط میں مولا امیر المومنین کہ جو عثمان بن حنیف کے نام لکھا، اس میں توجہ دلاتے ہیں آپ کہ یہ جو میں نے باب خیبر کو جڑ سے اکھاڑا تھا، یہ انسانی قدرت سے اور غزہ کی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے اکھاڑا تھا میں نے. تو مختلف فضیلتیں بیان ہوئیں اس ضمن میں، اور دروازے کے بارے میں یہ جو بیان کیا گیا کہ بڑا سخت دروازہ تھا، پتھر کا بنا ہوا تھا اور ساتھ میں بہت زیادہ وزنی دروازہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع سے یہ روایت نقل ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مولا امیر المومنین اس دروازے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر چکے، اس کے بعد اس دروازے کو پھینکا پشت کی جانب تو فوج کے پچھلے حصے پہ جا کے گرا وہ، اور ہم تقریباً 7 افراد نے بعد میں اس کو اٹھانا چاہا تو ہم نہیں اٹھا سکے. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ 40 افراد یا 70 افراد. اب یہ کنایا ہے کہ کافی افراد اگر اس کو ہلانا بھی چاہتے تھے، اٹھانا بھی چاہتے تھے تو اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن مولا امیر المومنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب نے اسے جڑ سے اکھاڑا اور دور پھینکا. کتنا دور پھینکا؟ تو اس کے لیے بھی بعض روایتوں میں نقل ہوا 40 ذرا، یعنی 40 ہاتھ کے برابر. یہ بھی ایک کنایا ہے کہ کافی دور پھینکا. اور بعض جگہ بیان ہوا جو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس طرح سے دور پھینکا کہ فوج کے پیچھے جا کے گرا. تو غرض یہ کہ ایک قلعہ تو اس طرح سے مفتوح ہو گیا، یعنی فتح ہو گیا. اس کے بعد یکے بعد دیگر قلعے بھی جو ہے وہ تدریجاً فتح ہوتے چلے گئے. تو اس قلعے کا نام تھا قلعہ نائم. اس کے بعد جو اگلا قلعہ تھا اس کا نام تھا قلعہ صعب بن معاذ، اور اسی طرح سے اس کے بعد قلعہ زبیر. یہ تین قلعے بہت اہم تھے، یکے بعد دیگرے قلعے فتح ہوئے. اس کے بعد جو باقی 5 قلعے تھے اور ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، چھوٹے چھوٹے مورچے تھے، وہ تدریجاً فتح ہوتے چلے گئے. اور بلا شک اس میں سب سے زیادہ اہم کردار مولا امیر المومنین اسد اللہ غالب علی کل غالب نے انجام دیا، اور مختلف کتابوں میں بیان ہوا کہ اصحاب اس فضیلت کے لیے تڑپتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش یہ فضیلت ہمیں مل جاتی. اسی فتح کے بعد حضرت صفیہ سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. اب ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے جو اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں کہ وہ بیٹی تھیں وہاں کے سردار کی، ہوئی بن اختب کی، اور ان کا شوہر بھی مارا گیا اسی جنگ میں، اور بعد میں جب یہ اسیر ہوئیں تو احتراماً انہیں پیشکش کی گئی کہ یا واپس چلی جائیں اور یا یہاں رہنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے یہاں رہنا قبول کیا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہوا. اب ایک فضیلت جو عام طور پہ معاویہ کے لیے گڑھی گئی بنو امیہ کے دور میں، وہ یہ کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور ترین لقب ہے قرآن میں، البتہ اس سے صرف یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج سے نکاح حرام ہے، جس طرح سے ماؤں سے نکاح حرام ہے، لہٰذا ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں امہات المؤمنین کہا گیا ہے، لیکن اس کے قطن یہ معنی نہیں ہے کہ ایک ماں کا مقام انہیں حاصل ہے اس اعتبار سے کہ وہ جو چاہے کریں، بلکہ فقط نکاح کی حد تک۔ اب کیونکہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المؤمنین کہا گیا، تو معاویہ کیونکہ حضرت ام حبیبہ کا بھائی تھا، اور حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ام المؤمنین تھیں، لہٰذا کیونکہ ان کا لقب تھا ام المؤمنین اور وہ مؤمنین کی ماں تھیں، اس اعتبار سے کہ ان سے بعد رسول اللہ عقد جائز نہیں ہے، تو بنو امیہ نے معاویہ کے لیے ایک لقب ڈھونڈا اور بنایا، اور وہ یہ کہ معاویہ کو کہا گیا خال المؤمنین، یعنی مؤمنین کا ماموں۔ تو سوال یہ کیا جائے گا کہ مؤمنین کا ماموں صرف معاویہ تھا، یہ حضرت صفیہ کے بھائی اور دیگر ازواج کے بھائی بھی مؤمنین کے ماموں ہوں؟ کیونکہ اگر معاویہ مؤمنین کا ماموں ہے، جبکہ وہ اللہ رسول کی مخالفت اور جنگ کے بعد بھی ماموں ہو سکتا ہے، تو حضرت صفیہ کے بھائی اور رشتہ دار بھی، کہ جو ان کے رشتے کے بھائی تھے، وہ بھی نتیجتاً معاویہ کی طرح سے مسلمانوں کے ماموں قرار پائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی زوجہ کے بھائی کا کسی بھی اعتبار سے کوئی احترام نہیں ہے، اگر احترام ہے تو صرف اور صرف اللہ رسول اللہ اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی وجہ سے ہوگا۔ پس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس کا احترام ہے، اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی، صرف اس کا احترام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر جیتنے کے بعد ہوا کیا؟ کیا تمام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا؟ تو اس جانب توجہ دلائیں کہ تاریخ اسلام میں ایک اہم ترین موضوع جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے غزوہ بنو قریظہ، کے جس کے بعد بنو قریظہ کے افراد کو قتل کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے قاتل تھے، مسلمانوں سے انہوں نے سازش کی اور انہیں معاہدے کے مطابق قتل کیا گیا کہ جو انہوں نے خود معاہدہ کیا تھا، لیکن خیبر کے یہود کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ جس طرح سے بنو نظیر کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس طرح سے انہیں بھی یہ کہا گیا کہ مال و اسباب چھوڑ دو، فقط جو اپنی پشت پہ لاد سکتے ہو، ضرورت کا سامان، لباس وغیرہ، وہ اٹھاؤ اور یہاں سے دور نکل جاؤ، اور مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کرنا۔ اور بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا، کیونکہ یہ علاقہ دور تھا اور مسلمان اس زمانے میں بہت زیادہ مصروف تھے اور وہ یہاں پر اس وقت کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے، تو انہی یہودیوں سے پھر یہ معاہدہ ہوا کہ تم لوگ یہاں پر رکو، یہ مال سب مسلمانوں کا مانا جائے گا، تم یہاں پر اس مال کی حفاظت کرو، کھیتی باڑی کرو، اور جو فائدہ ہوگا وہ آپس میں نصف نصف تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن یہودیوں کو یہاں سے بالآخر تدریجاً دور کر دیا گیا۔ اسی غزوہ خیبر کے واقعات میں سے ایک واقعہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج مدینہ سے نکلی، تو اسی دوران ابو ہریرہ ایمان لائے اور بعد میں خیبر تک پہنچے۔ اب یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا، اور اس 7 ہجری میں بلا شک جتنا تعلق مولا امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا رسول اللہ سے تھا، اس کا عشر عشیر بھی، بلکہ ہزارواں حصہ بھی تعلق ابو ہریرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں تھا، لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل بیت کی مخالفت ہوئی اور اہل بیت سے بغض کا اظہار کیا گیا، تو اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ مولا امیر المومنین سے دین نہیں لیا گیا اور حرام و حلال کو ابو ہریرہ سے لیا گیا، اور آج تک کتب اہل سنت میں اہل بیت سے روایتیں انتہائی قلیل ہیں، جبکہ پورے مذہب اہل بیت کا دار و مدار ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عمر اور بعض دیگر افراد پر ہے، جس میں سے سب سے زیادہ دار و مدار ابو ہریرہ پر ہے۔ اسی جنگ خیبر کا اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار بھی حبشہ سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ مجھے اس وقت 2 خوشیاں میسر آئی ہیں، جن میں سے ایک فتح خیبر ہے اور دوسری جناب جعفر طیار کا حبشہ سے واپس آنا ہے۔ جس وقت خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا تو اس کے پاس ہی ایک علاقہ جس کا نام تھا فدق. اب یہاں پر بہت بڑی آراضی تھی، باغات تھے، وہ علاقہ بھی فتح ہوا بغیر جنگ کیے ہوئے، تو لہٰذا وہ بے حکم قرآن ٹھہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اب قانون یہ تھا کہ اگر کوئی علاقہ جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو تو وہ مال غنیمت ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ کی ہے، اور اسی میں سے کچھ اور مال جائے گا مسلمانوں کے لیے، اور اس میں سے خمس ادا کیا جائے گا. یہ ایک پورا تفصیلی موضوع ہے. لیکن اگر ایسا کوئی علاقہ ہو یا ایسی کوئی چیز ہو کہ جو خود بخود مل جائے بغیر جنگ کیے ہوئے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، اور یہ ان کی ثواب دید پر ہوگا کہ وہ اس مال کا کیا کریں اور کسے دیں. لہٰذا فدق کا پورا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھہرا، اور یہی حکم قرآن مجید ہے سورہ انفال میں. آپ نے فدق کا پورا علاقہ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلم علیہ کو بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ عطا کیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وآتِ ذی الْقُرْبَى حَقَّهُ. اور یہی وہ علاقہ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جو تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑے ڈسکشن کا سبب بنی کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں کو، البتہ فقط یہی علاقہ نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ حوائط سبا اور بھی کچھ کھیت اور کچھ اراضی تھی کہ جنہیں خلیفہ اول نے جبرن اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہاں سے ایک بحث شروع ہوئی کہ یہ کام صحیح تھا یا غلط تھا. شیعہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام بالکل غلط تھا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی ہی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے چکے تھے. اب یہاں پر ایک بحث کی گئی اور ایک روایت معرض وجود میں آئی، اور اس کو سب سے پہلے بیان کیا حضرت ابو بکر نے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورثو، کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ میراث کا تعلق حضرت ابو بکر سے نہیں تھا. اگر کوئی ایسا موضوع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم تھا کہ جس سے یہ موضوع ریلیٹڈ ہے اس سے اس موضوع کو ڈسکس کریں، یعنی میراث کا تعلق بیویوں سے ہے، اور سب سے زیادہ میراث ملتی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم تھا کہ اس موضوع کو وہ جناب سیدہ سے ڈسکس کرتے. اور اس موضوع کو جب حضرت ابو بکر نے ڈسکس کیا تو اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی نہیں سنا تھا. اب اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ موضوع صحیح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، تو سوال کیا جائے گا برادران اہل سنت سے، اور ان سے پہلے سوال کیا جائے گا حضرت ابو بکر سے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے اور جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تو میراث نہیں دی لیکن ان کی ازواج کو میراث بھی دی، اور حضرت عائشہ میراث کے ساتھ ساتھ کمرے میں بھی رہیں، یعنی تمام بیویوں کو کمرے ملے، حجرے ملے، تو یہ حجرے کس بیس پہ ملے؟ حجرے انہیں نہیں ملنے چاہیے تھے کیونکہ یہ میراث تھی، اور آپ فرما چکے تھے کہ میراث انبیاء نہیں چھوڑتے اور جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. لہٰذا وہ حجرے کے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مقیم تھیں وہ بھی صدقے کے طور پہ دیے جانا چاہیے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج کو ان میں رہنے کا حق نہیں تھا. اسی طرح سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کہاں دفن ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں. جب سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کہاں دفن ہوئے تو جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں. تو یہاں پر سوال کیا جائے گا کہ خود حضرت ابو بکر یہ فرما چکے تھے کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جب وہ میراث نہیں چھوڑتے تو یہ میراث حضرت عائشہ کو کیسے ملی، اور جب یہ حضرت عائشہ کو ملی ہی نہیں تو حضرت عائشہ نے کیسے اپنے والد کو دفن کیا، اور کیوں عبداللہ ابن عمر آئے اجازت لینے کے لیے کہ اسی حجرے میں آپ میرے والد کو بھی دفن کرنے کی اجازت دیں؟ اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی در حقیقت. اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے، تو خیر یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن اتنی بات اور واضح کر دیں کہ فدق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میراث نہیں تھی. بلکہ یہ وہ مال تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دیا تھا۔ اگر یہ روایت مان بھی لی جائے کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، تو اور چیزوں پر اس کا عمل ہوتا، فدق کے بارے میں یہ معاملہ بالکل غلط تھا، کیونکہ فدق میراث نہیں تھی۔ میراث وہ مال ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جانے والے کے ہاتھ میں ہو دنیا سے جاتے وقت۔ فدق وہ جگہ تھی کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دی تھی۔ بس دوبارہ بیان کریں کہ فدق میراث نہیں تھی۔ اسی طرح سے حوائط سبعہ، یعنی سات اور دیگر زمینیں، یا اگر عام اصطلاح میں کہا جائے کھیت یا باغات، تو وہ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذاتی ملکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بن چکے تھے۔ تو جب بھی خیبر کی گفتگو ہوتی ہے تو خود بخود فدق کی گفتگو ساتھ ساتھ آ جاتی ہے، لہٰذا ہم نے مختصر سی توجہ دلائی فدق کے بارے میں۔ خیبر کے واقعے کے ضمن میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے، جسے تفصیل سے انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اور زہر کی وجہ سے وہ شہید ہوئے تھے۔ ساتھ ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت کی وجہ وہ زہر بنی کہ جو جنگ خیبر کے بعد ایک یہودی عورت نے آپ کو گوشت میں دیا تھا۔ یہ بیوی تھی سلام کی، اور اس عورت کا نام تھا زینب بنت حارث۔ تو بعض جگہ بیان ہوا کہ فتح خیبر کے بعد اس نے آپ کو زہر دیا تھا، اور یہ کہہ کے دیا تھا اور یہ سوچ کے دیا تھا بقول اس کے، ابھی یہ جواب بعد میں بیان ہوگا، کہ اس نے زہر دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ہی چاہتے تھے تو آپ کو اطلاع ہو گئی اور آپ نے نہیں کھایا، لیکن ایک صحابی بشر بن برہ نے اس گوشت کو کھایا اور اسی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس خاتون کو پکڑا گیا تو اس نے جو توجیہ پیش کی وہ یہ کہ میں نے یہ سوچ کے دیا تھا کہ اگر آپ عام بادشاہ ہیں تو مر جائیں گے اور آپ کا جانا ہمارے لیے سکون کا سبب ہوگا، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اپنا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاف کر دیا۔ بس تاریخ میں بعض جگہ بیان ہوا کہ اس خاتون کو، اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اسے قتل کر دیا گیا، تو وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ آپ نے اپنے معاملے میں تو اسے معاف کر دیا، لیکن جب کچھ دیر کے بعد بشر بن سلام اس زہر کی وجہ سے قتل ہو گئے، تو پھر اس خاتون کو بشر بن سلام کے قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ توجہ رہے کہ یہی واقعہ 11 ہجری کے واقعات کے ضمن میں بیان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کس وجہ سے رونما ہوئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔